محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام صلى الله محمد وآل محمد: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے سب اللہ کا دیا ہے، اور اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، عبث بیہودہ لغو نہیں ہیں یہ ساری چیزیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو اصلی زندگی ہے، اسے سنوارنا. اسے سنوارنے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ نے ہمیں یہ جو ہے زبان عطا کی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی زبان. جو اللہ نے زبان ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے. اس کا حق کیا ہے؟ اگر ہم نے اس حق کو ادا نہ کیا، تو جس طریقے سے ہم کسی دوسرے انسان کے حق کو پامال کرتے ہیں اور گنہگار کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم نے زبان کے حق کو ادا نہ کیا تو گنہگار کہلائیں گے. حق کیا ہے زبان کا؟ زبان کو اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ کیا اس کا استعمال ہے؟ کس مقام پر اسے استعمال کرنا ہے؟ کہاں چپ رہنا ہے؟ کہاں بولنا ہے؟ چونکہ زبان ہماری نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہم جب چاہیں چپ رہیں، جب چاہیں بولیں، جو چاہیں زبان سے ہم کہہ لیں. اگر ہماری اپنی ہوتی تو ٹھیک ہے، ہمیں اختیار تھا، لیکن یہ چیز ہماری نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا. زبان کا پہلا حق یہ ہے کہ زبان کو جو ہے بد کلامی سے محفوظ رکھا جائے. اب بد کلامی کے کتنے جو ہے مصداق ہیں، اسے عرض کروں گا. سب سے پہلے اسی کو سمجھ لیں کہ ان زبان جو اللہ نے دی ہے ہمیں، اس کی اہمیت کیا ہے اس زبان کی؟ کیونکہ جب تک اس کی اہمیت پتہ نہ چلے گی، تب تک اس کی حفاظت کا اتنا خیال بھی انسان نہیں رکھے گا. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے. یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ایک دوسری جگہ کے اوپر جو ان کا ارشاد ہے اس زبان کی اہمیت کے سلسلے میں، امام فرماتے ہیں کہ لکل واحد منہما آفات. ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے. اللہ نے دو اہم نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں. ایک نعمت کا نام ہے عقل اور دوسری نعمت کا نام ہے زبان. اب زبان کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ زبان کو عقل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک نعمت کا نام ہے عقل اور دوسری نعمت کا نام ہے یہ جو ہے زبان. کسی شخص نے چوتھے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بولنا اچھا ہے یا چپ رہنا اچھا ہے؟ کیا کریں، خاموش رہنا اچھی چیز ہے یا چپ رہنا ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا کہ لکل واحد منہما آفات. کچھ نقصانات بولنے کے ہیں، کچھ نقصانات چپ رہنے کے ہیں. نہ ہر وقت بولنا اچھا ہے، نہ ہر وقت چپ رہنا اچھا ہے. وقت ضرورت بولنا اور وقت ضرورت خاموش رہنا. لکل واحد منہما آفات، دونوں میں سے خاموشی اور بولنا، کلام اور سکوت، دونوں کے لیے کچھ آفتیں ہیں، کچھ نقصانات ہیں، کچھ خطرات ہیں. فَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ فَالْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ. گفتگو کو بھی آپ نے نقصانات سے محفوظ کر لیا ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ جس میں نقصان ہو، اور خاموش رہنے میں بھی یہ جو ہے نقصان نہیں ہے، جگہ ایسی ہے، مقام ایسا ہے، اگر آپ چپ رہیں تو چپ رہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر کلام اور سکوت دونوں کو، بولنے اور چپ رہنے دونوں کو آپ نے آفتوں سے بچا لیا، خطرات سے بچا لیا، نقصانات سے بچا لیا، اس صورت میں بولنا بہتر ہے یا چپ رہنا بہتر ہے؟ نہ بولنے میں کوئی نقصان ہے نہ چپ رہنے میں کوئی نقصان ہے، اس وقت کیا کریں، بولیں کہ چپ رہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ فل کلام افضل من السکوت، ایسے مقام کے اوپر چپ رہنے سے بولنا بہتر ہے جہاں نہ بولنے میں کوئی نقصان ہے اور نہ چپ رہنے میں کوئی نقصان ہے، برابر کا معاملہ ہے. امام فرماتے ہیں قیل کیف ذلک، سوال کرنے والے نے پوچھا ایسا کیسے، کیوں بولنا افضل ہے؟ امام نے فرمایا کہ لأن اللہ والأوصیاء بالسکوت انما بعثهم بالکلام، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بولنا افضل ہے کہ اللہ نے انبیاء کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اور اوصیاء کو چپ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بولنے کے لیے بھیجا ہے، سکوت کے ہمراہ نہیں بھیجا ہے، کلام کے ہمراہ بھیجا ہے. وَلَسْتَخَفَّ الْجَنَّةِ بِالسُّكُوتِ وَلَسْتَحَقَّتِ الْجَنَّةِ بِالسُّكُوتِ وَلَسْتَوْجَبْتَ وِلَايَةُ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ. امام فرماتے ہیں کہ جنت کسی کو چپ رہ کے نہیں ملے گی، جنت کسی کو چپ رہنے سے نہیں ملے گی، جنت بولنے سے ملے گی. زبان کا استعمال کریں گے، زبان چلے گی، تب جنت ملے گی، زبان پہ تالا لگا لینے سے جنت نہیں ملے گی. وَلَوْ اسْتَوْجَبْتَ وِلَايَةَ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ، اور نہ اللہ کی ولایت تمہیں خاموش رہ کر کے حاصل ہوگی. وَلَا تَوْقِيتُ النَّارِ بِالسُّكُوتِ، اور نہ جہنم سے بچاؤ ہے سکوت کے ذریعے سے. انما ذالک بالکلام، جنت چاہیے بولو، ولایت خدا چاہیے زبان کا استعمال کرو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو وہاں پر بھی جو ہے وہ زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے. ما کنت لاعدل ما کنت لاعدل القمر بالشمس، میں چاند اور سورج دونوں کو برابر قرار نہیں دے سکتا ہوں، ایک چاند ہے ایک سورج ہے. انما فضل السکوت بالکلام ولست تصف فضل الکلام بالسکوت، انما تصف فضل السکوت بالکلام. آپ اگر خاموشی کی فضیلت بیان کرنا چاہیں تو چپ رہ کے بیان کریں گے یا بول کے بیان کریں گے؟ اگر آپ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ چپ رہنا اچھی چیز ہے تو چپ رہ کر کے بتائیں گے یا بول کے بتائیں گے؟ بول کے ہی تو بتائیں گے. وَلَسْتَ تَصِفُ فَضْلَ الْكَلَامِ بِالسُّكُوتِ، اور اگر آپ بولنے کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سکوت کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے. اس لیے امام فرماتے ہیں اگر خطرات سے خالی ہے دونوں، نہ بولنے میں خطرہ ہے نہ چپ رہنے میں خطرہ ہے، اس صورت میں دونوں میں سے کس چیز کو ترجیح دی جائے، بولنا یا چپ رہنا؟ امام فرماتے ہیں کہ افضل کیا ہے، بولنا ہے. کیوں افضل ہے بولنا؟ اس کے کئی دلیلیں امام نے بیان فرمایا. انبیاء اور اوصیاء کس لیے آئے تھے؟ چپ رہنے نہیں آئے تھے، بولنے. یتلو علیہم، چپ رہنے نہیں آئے ہیں، تلاوت کرنے آئے ہیں. یزکیہم ویعلمہم، یہ سارا فریضہ چپ رہ کے تو انجام نہیں پا سکتا نا، زبان کا استعمال تو کرنا پڑے گا. بعض لوگ ہر جگہ کے پہ سوچتے ہیں کہ چپ رہنا بہت اچھی بات ہے، جنت اگر ملے گی تو بول کر کے ملے گی، جہنم سے اگر بچ سکتے ہیں. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زبان اور بیان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ زبان کی کیا اہمیت ہے اور بیان کی کیا اہمیت. امام فرماتا ہے للانسان فضیلتان, اللہ نے انسان کو دو فضیلت دو برتری دی ہے. ہاتھ تو جانوروں کے پاس بھی ہے, آنکھیں جانوروں کے پاس بھی ہیں, پیٹ جانوروں کے پاس بھی ہے, پیر جانوروں کے پاس بھی ہے, یہ سب چیزیں کامن ہیں انسان اور جانور میں. دو چیز ہے جس سے انسان یہ جو ہے ممتاز ہوتا ہے. للانسان فضیلتان, دو چیزیں ہیں جس سے انسان کو جانور پر برتری ملتی ہے. کون کون سی چیزیں؟ عقل و منطق. دو چیزیں, ایک ہے عقل, دوسری ہے قوت گویائی. جانوروں کے پاس نہ عقل ہے اور نہ جانوروں کے پاس قوت گویائی ہے. فبالعقل یستفید و بالمنطق یفید, عقل کے ذریعے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے, زبان کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. سیکھ رہے ہیں, عقل کے ذریعے سیکھتے ہیں نا, اور سکھاتے کیسے ہیں؟ یہ جو ہے زبان کے ذریعے سے. دو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا, اگر یہ دو نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہ بچتا, ایک عقل اور ایک زبان. آج افسوس کی بات ہے کہ دونوں ہی سے ہم دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں, نہ سیکھنا چاہتے ہیں عقل کے ذریعے, نہ سکھانا چاہتے ہیں یہ جو ہے زبان کے ذریعے. یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ زبان کے ذریعے اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. جس طرح سے اسلام نے دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے, اذیت و آزار حرام قرار دیا ہے, اذیت و آزار کے لیے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے, تو اسلام کی روشنی میں یہ استعمال عقل کا حرام ہے. وہی اسلام جو عقل کے استعمال پر اتنا سارا یہ جو ہے زور دیتا ہے, تاکید کرتا ہے کہ عقل کا استعمال کریں, عقل کا استعمال نہ کرنے والوں کی شدت کے ساتھ مذمت کرتا ہے, وہیں اپنی عقل کا استعمال دوسروں کو اذیت و آزار دینے کے لیے اس کا استعمال اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اللہ نے ہمیں یہ چراغ عقل صرف انسانی زندگی سے اندھیرا دور کرنے کے لیے دیا ہے. انسانیت کے خرمن میں آگ لگانے کے لیے نہیں دیا ہے, تاکہ ہم اس سے انسان کی زندگی میں جو اندھیرا پائے, تاریکی پائی جا رہی ہے, اس تاریکی اور اندھیرے کو دور کر سکے. خوب, جس طرح سے عقل کا استعمال انسان کی جو ہے فضیلت جانور پہ کیا ہے, دو چیزوں سے, عقل اور زبان. عقل کا استعمال انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے حرام ہے, اسی طریقے سے زبان کا استعمال بھی دوسروں کو تکلیف اذیت و آزار پہنچانے کے لیے حرام ہے. نہ عقل کا استعمال جائز ہے اور نہ زبان کا استعمال دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے. جس طرح سے زبان فضائل و کمالات اور ثواب و خوشنودی پروردگار حاصل کر سکتی ہے, ہم زبان کے ذریعے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں, زبان کے ذریعے سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں, زبان کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں, اسی طرح سے زبان کے ذریعے سے اپنی آخرت کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. یہ زبان دونوں کام کر رہی ہے, خدا کو خوش بھی کر سکتی ہے اور خدا کو ناراض بھی کر سکتی ہے. زبان کا کیسا استعمال ہم نے کیا ہے, کس طرح کا استعمال کیا ہے, جھوٹ, تہمت, غیبت, تمسخر, یہ جو ہے مذاق اڑانا کسی کا, چغل خوری, بد کلامی, فحش, جھوٹی گواہی, ظالموں کی حمایت, یہ سب بد اخلاقی کے بدترین نمونے ہیں. اور ان سب کا ذریعہ کیا ہے؟ زبان. یہ ساری بد اخلاقیاں کس چیز سے انجام پائیں گی؟ یہ جو چھوٹی سی زبان ہمارے ذہن کے اندر ہے, کوئی معمولی کردار نہیں ہے. اگرچہ زبان کا حجم اور اس کا وزن بہت کم ہے, لیکن اس کا جرم و عذاب اور خدمت و ثواب دونوں بہت بڑا ہے. اکثر اجر و ثواب جو انسان کو ملے گا وہ اسی یہ جو ہے زبان کے ذریعے ملے گا, اور اکثر عذاب کا سرچشمہ بھی یہی انسان کی زبان ہے. آنکھ کا دائرہ عمل محدود ہے. آنکھ کیا کرتی ہے؟ شکل و صورت اور رنگوں کی تشخیص کی حد تک محدود ہے. اتنی تو کام کر سکتی ہے عقل, یہ آنکھ, اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے. کان کا کام بھی صرف آوازوں کو پہچاننا اور سمجھنا ہے, لیکن زبان کا دائرہ بہت وسیع ہے. جو عقل و فکر کا میدان ہے وہی میدان زبان کا ہے. جن چیزوں کو عقل درک کرتی ہے انہی چیزوں کو زبان بیان کر دیتی ہے. جتنا دائرہ عقل کا وسیع ہے اتنا ہی دائرہ زبان کا وسیع ہے. عقل جو کچھ سوچتی ہے, جتنے منصوبے بناتی ہے, جتنے تانے بانے بنتی ہے, زبان ان سب کو بیان کر دیتی ہے. البتہ زبان کا کام صرف بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ زبان کچھ چیزوں کا ادراک بھی کرتی ہے. کچھ چیزوں کا ادراک بھی کرتی ہے. شیرینی اور تلخی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, وہ ہاتھ سے تھوڑی سمجھ سکتے ہیں. ہاتھ سے چھو کر کے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ شیریں ہے یا تلخ ہے, نمکین ہے یا یہ جو ہے ترش ہے. کھٹاس آپ زبان کے ذریعے سے محسوس کریں گے, ہاتھوں کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے. عقل اس ادراک کے لیے زبان کی محتاج ہے. زبان ہے جو عقل کو, تو عقل کا کام ہے ادراک کرنا. عقل کا کام صرف ادراک کرنا ہے, لیکن زبان کا کام جو کچھ عقل نے حاصل کیا ہے اسے بیان کر دینا بھی ہے, اور ادراک میں عقل کی مدد کرنا بھی زبان کے کام میں شامل ہے. اسی لیے اسلام نے زبان کو قابو میں رکھنے اور اس کے صحیح استعمال کی بہت تاکید کی ہے. اپنے کنٹرول میں زبان کو رکھیں, اس پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے اللہ جل شانہ کہ کڑی جو ہے نظر ہے تمہاری زبان کے اوپر. قرآن مجید میں سورہ قاف کی آیت نمبر 18 اس نگرانی کو اس لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی آپ کی زبان سے نکلتا ہے, ایک لفظ بھی, اچھا برا جو بھی, جو لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے, یہ مت سوچے کہ جو ہم نے بول دیا, ایک زبردست نگہبان اور محافظ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اسے. ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا. ایک ایک لفظ کا. بولنا افضل ہے. کب بولنا افضل ہے؟ جب بولنا نقصان سے خالی ہو, خطرات سے خالی ہو, گناہ سے خالی ہو. ایک ایک لفظ جو ہمارے زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کا حساب ہوگا. اگر خیر میں اس کا استعمال کیا ہے تو ثواب ہے, اور اگر شر میں استعمال کیا ہے تو عذاب ہے. ما یلفظ من قول, کوئی بھی گفتگو جو انسان زبان سے بیان کرتا, الا لدیہ رقیب عتید, ایک نگہبان موجود ہے جو اسے یہ جو ہے واچ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ, سن رہا ہے, نوٹ ہو رہا ہے, سب نوٹ ہو رہا ہے پورا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زبان سے جو انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو اس کو عذاب ملے گا, حضور فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے سب کا عذاب تو ایک جیسا نہیں نہ ہے, عذاب سب کے الگ الگ ہیں. نہ ہر انسان کا عذاب ایک جیسا ہے, نہ ہمارے بدن میں جو اعضا ہیں سب کا عذاب ایک جیسا ہے. سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن جو ہوگا وہ زبان پر ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ یعذب اللہ اللسان بعذاب لا یعذب شیئا من الجوارح. اللہ قیامت کے دن جتنا عذاب زبان پر کرے گا بدن کے کسی عضو پر ویسا عذاب نہیں کرے گا. فیقول اے رب عذبتنی بعذاب لم تعذب بہ شیئا. زبان شکایت کرے گی, پروردگار تو نے جتنا عذاب مجھ پر کیا ہے اتنا عذاب, ویسا عذاب ہمارے کسی بھائی بہن پر نہیں کیا. نہ ہاتھ پر ویسا عذاب کیا, نہ آنکھوں پر ویسا عذاب کیا, نہ پیر پہ اس طرح کا عذاب کیا، جتنا عذاب مجھ پہ، آخر وجہ کیا ہے؟ السلام. فقال لہو، پروردگار نے اسے جواب دیا. یاد رکھیے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، ہر اعتراض کا جواب ہوتا ہے. اعتراض کا جواب گالیاں نہیں ہوتی ہیں، اعتراض کا جواب ڈنڈا نہیں ہوتا ہے، اعتراض کا جواب چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ نہیں ہوتا ہے، اعتراض کا جواب غصہ نہیں ہوتا ہے. چاہے اعتراض کرنے والا کتنے چھوٹا کیوں نہ ہو، اور جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اب زبان کی، ہماری زبان کی حقیقت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی حقیقت ہے؟ زبان نے اعتراض کیا تو اللہ نے زبان کا جواب بھی دے گا. فیقال له، جواب میں اللہ اس سے کہے گا کیوں سب سے زیادہ عذاب میں نے تجھ پر کیا ہے، اتنا عذاب ہاتھ پہ نہیں کیا، پیر پہ نہیں کیا، آنکھوں پہ نہیں کیا، کان پہ نہیں کیا، سب سے زیادہ عذاب تجھ پر کیوں کیا ہے؟ خدا کا ارشاد ہوگا، خرجت من کا کلمتن فبلغت مشارق الارض ومغاربها، تجھ سے ایک ایسا لفظ ادا ہوا. اب ظاہر سی بات، جو لفظ باہر چلا گیا وہ کہاں تک جائے گا؟ ایک لفظ تمہاری زبان سے ادا ہوا جو زمین کے مشرق و مغرب ہر طرف پھیل گیا. شاید یہ حدیث اس زمانے میں سمجھنا بہت مشکل تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق و مغرب میں پھیل جائے. آج تو بہت آسان ہو گیا نا، ابھی میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، مشرق و مغرب ہر جگہ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں. کچھ لوگ امریکہ میں سن رہے ہیں، کچھ ہندوستان میں سن رہے ہیں، کچھ پاکستان میں سن رہے ہیں، ہر جگہ لوگوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے نا، جو لفظ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے. خرجت من کا کلمتن فبلغت مشارق الارض ومغاربها، تجھ سے ایک ایسا لفظ باہر نکلا، ادا ہوا، جو مشرق و مغرب میں پھیل گیا. اب ظاہر سی بات ہے، جو لفظ پھیل گیا اس کا اپنا اثر بھی تو ہوتا ہے. کیا کہا ہے ہم نے؟ فصفک بحد دم الحرام، اتنا غلط لفظ تم نے زبان سے ادا کیا تھا جو مشرق و مغرب میں پھیل گیا، اور اس کی بنا پر کتنے ہی بے گناہوں کا خون بہا دیا گیا، اسی ایک لفظ کی بنا پر، اسی ایک لفظ کی بنا کے اوپر. فصفک بحد دم الحرام وان تحب المال الحرام، لوگوں کا مال چھین لیا گیا، بے گناہوں کا مال لوٹ لیا گیا. کیوں لوٹ لیا گیا؟ تمہارے ایک جملے کی بنا پر، تمہارے ایک پیغام کی بنا پر. ون توہے کا بہل فرج الحرام، کتنی ہی با عصمت عورتوں کی بے عفتی ہو گئی. کیوں؟ اس ایک کلام کی بنا. سعودی عرب میں رہنے والا ایک مفتی ایک فتویٰ بیان کر دیتا ہے، داعش وجود میں آ گئی نا، ایک جملے کی بنا پر داعش وجود میں آ گئی. کیا کیا داعش نے؟ ہزاروں بے گناہ افراد مارے گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، کتنوں کے گھروں میں آگ لگا دی گئی، کتنوں کا مال لوٹ لیا گیا، کتنی عورتوں کی عصمت و عفت سے کھیلا گیا. اور ان سب سے بڑھ کر کے اسلام کو بدنام کیا گیا. یہ سارے گناہ ایک طرف، اسلام کی رسوائی اور بدنامی ایک طرف، کیسے وجود میں آ گئے؟ ٹھیک ہے، وجود میں لانے والے کچھ اور ہیں، مگر سہارا تو کسی چیز سے ملا ہے نا. یہ فتویٰ کہاں سے جاری ہوا؟ اسی زبان سے جاری ہوا نا یہ فتویٰ. خرجت من کا کلمتن، زبان سے ایک ایسا لفظ جاری ہو گیا جو مشرق و مغرب میں پھیل گیا، کتنے بے گناہوں کا خون بہا، کتنے لوگوں کا مال لوٹا گیا، کتنے لوگوں کی عصمت و عفت سے کھلواڑ کیا گیا. وعزتی وجلالی لأعذبنک بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح، میری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تجھ پر وہ عذاب کروں گا جو اعضاء و جوارح میں سے کسی پر اتنا عذاب نہیں کروں گا. تو زبان کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، زبان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور زبان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا عذاب بھی بہت زیادہ ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر قیامت کے دن انسان اپنے کو عذاب الہی سے محفوظ رکھ سکتا ہے. بدن کے تمام اعضاء کی مصیبتوں کی ذمہ دار بھی یہی زبان ہے. زبان اگر قابو میں رہ گئی تو سارے اعضاء و جوارے بھی آسودہ رہیں گے. بدکلامی کر کے زبان بدکلامی کر کے خود تو 32 پہرہ داروں کے پیچھے چھپ جاتی ہے. بدکلامی کر کے غلط فتویٰ دے کر کے غلط بیان دے کر کے بھڑکاؤ تقریر کر کے خود تو 32 پہرہ داروں کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہے, لیکن پھر تکلیف اٹھاتے ہیں بدن کے دوسرے اعضاء. آپ نے گالی کسی کو دیا, پٹائی تو ہوگی نا. پھر خود تو زبان جو ہے وہ 32 پہرہ داروں کے پیچھے چھپ گئی, اور بقیہ اعضاء و جوارے انسان کے کیا ہے, مار کھاتے رہتے ہیں. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, حدیث ہے. امام فرماتے ہیں ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارہ کل صباح. صبح صبح انسان کی زبان جو ہے اپنے تمام بھائی بہنوں سے ان کے احوال پرسی کرتی ہے, یہ جو ہے گڈ مارننگ, کیا حال ہے بھائی, کیا حال چال ہے, ہاتھ بھائی, پیر بھائی, آنکھ بہن, کیا حال چال ہے, کیسے ہو, سوال کیف اصبحتم, کیسے ہو. فیقولون بخیر ان ترکتنا, ہم ٹھیک ہیں, شرط یہ ہے کہ تم ہمیں ٹھیک رہنے دو. تمہارا اگر ہم پہ رحم و کرم ہو جائے تو ہم ٹھیک ہیں. ویقولون, یہ سب مل کر کے اعضاء و جوارے زبان سے ہاتھ جوڑ کر کے التماس کرتے ہیں, اللہ اللہ فینا. وَيُنَاشِدُونَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُصَابُ وَنُعَاقِبُ بِكَ, تجھے خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ, ہمیں چین سے رہنے دو, کیونکہ خدا ثواب بھی ہمیں دے گا تمہارے ذریعے سے, عذاب بھی دے گا تمہارے ذریعے سے, ہمارا ثواب اور عذاب بھی تمہارے ہی پر منحصر ہے. تو زبان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا, زبان کا حق کیا ہے, کس طریقے سے ہم زبان کو استعمال کریں. زبان کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے بدکلامی سے محفوظ رکھیں, بری چیزوں میں زبان کا استعمال نہ کریں. بدکلامی کے بہت سارے یہ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے مصداق ہو سکتے ہیں. بدکلامی کا ایک مصداق ہے گالی دینا, ایک مصداق ہے بدکلامی کا برا استعمال, زبان کا غلط استعمال, ناجائز استعمال. پہلی چیز کیا ہے, گالم گلوچ, گالی دینا. خب اسلام میں گالی حرام ہے, گناہ ہے. بہت سارے لوگ شاید گالی کو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے, پر جب اس کو اعتراض کیا جائے, کیا ہے گالی ہی تو دیا ہے, اتنا آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں. بلکہ بعض جگہوں پر لوگ گالی سن کر کے خفا بھی نہیں ہوتے, کلچر کا حصہ بن چکا ہے گالی. لیکن اسلام میں گالی کتنی بری چیز ہے, کتنا بڑا گناہ ہے گالی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالی کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال ولا ما قیل له. اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. سب کی آرزو جنت ہے, سب کی آرزو بہشت ہے. ان اللہ حرم, حرم الجنہ, بے شک اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. کس کے اوپر؟ ہر گالی دینے والے پر. اور جو انسان گالی دیتا ہے وہ انسان بے شرم اور بے حیا بھی ہو جاتا ہے. ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش بذی, بد زبان گالی دینے والے انسان پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. قلیل الحیا, اس کی شرم و حیا بھی کم ہو جاتی ہے, بلکہ یہ جو ہے مر جاتی ہے. لا یبالی ما قال و ما قیل لہ, اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو کیا کہہ رہا ہے اور لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر سے جو گالی دیتا ہے وہ گالی سنتا بھی تو ہے نا, پھر شرم ہی نہیں اس کو آتی، حیا ہی نہیں آتی کہ اس کے کن الفاظ سے اس کو یہ جو ہے نوازا گیا ہے اور وہ دوسروں کو کن لفظوں سے نواز رہا ہے، کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے. سماع کا بیان ہے، ایک راوی ہے سماع، کہ میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی امام نے مجھ سے فرمایا، یا سماع ما ھذا الذی کان بینک و بین جمالک. سماع امام کے پاس آنے سے پہلے ان کے اونٹ کا جو یہ جو ہے ساربان تھا، اس سے کچھ ان کا یہ جو ہے جھگڑا ہو رہا تھا، کچھ تو میں ہو رہی تھی، اور سماع نے جب جھگڑے میں اسے کچھ گالیاں اولیاں دے دی تھی. یا سماع ما ھذا الذی کان بینک و بین جمالک، سماع تمہارے اور تمہارے ساربان کے درمیان، وہ جو اونٹ کو لے کر کے چلتا ہے، تمہارے اور تمہارے ساربان کے درمیان یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایاک ان تکون فحاشن، خیال رکھو، خبردار خبردار، تمہارا شمار گالی دینے والوں میں نہیں ہونا چاہیے. او سخابن، یا تمہارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو چیخ پکار کرتے ہیں، ذرا سی بات کے اوپر آواز ان کی اونچی ہونے لگتی ہے. او لعانن، آپسی جھگڑوں میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت، البتہ خود کچھ مستحقین لعنت ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وہ اس سے الگ ہیں. عام جھگڑے میں ذرا سے کسی بات پہ کچھ ہو گیا اور گالی دینا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا شروع، خدا تمہارے اوپر لعنت کرے، خدا تمہیں غارت کر دے. ایک شیعہ ایک مومن کے لیے یہ بات بہت معیوب ہے. انسان اگر خفا بھی کسی سے ہو گیا ہے تو انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، آپے سے باہر ہو جائے. ایک مومن، ایک شیعہ علی، یہ شیعہ علی کی شان نہیں ہے. فقلت والله لقد كان ذلك انه ظلمني، مولا میری غلطی نہیں تھی، میں نے اگر ساربان کو گالی دی ہے، میں نے اگر جمال کو گالی دی ہے، میں نے اگر اپنے اونٹ چرانے والے کو گالی دی ہے، تو میں نے یوں ہی گالی نہیں دی تھی، میں نے گالی اس کو اس لیے دی تھی کہ اس نے میرے حق میں جو ہے ظلم کیا تھا، وہ ظالم تھا، اس لیے میں نے اسے گالی دی ہے. مثال کے طور پر ہم نے اس سے کہا تھا کہ اونٹ کو فلا جگہ سے فلا جگہ پہنچا دو، اتنے پیسے طے ہو گیا تھا، پیسہ دے چکا تھا، مگر یہ نہیں لے گیا، اپنی ذمہ داریوں کو اس نے انجام نہیں دیا، ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا، الٹا مجھ سے یہ جو ہے جھگڑا بھی کر رہا، اس لیے میں نے اسے گالی دی ہے. گالی میں نے کیوں دی؟ چونکہ اس نے مجھے میرے ساتھ ظلم کیا. امام فرماتے فَإِن كَانَ ظَلَمَكَ، چاہے وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرے، تمہیں گالی دینے کا حق نہیں ہے. تم کسی کو گالی نہیں، اللہ نے تمہیں یہ زبان گالی دینے کے لیے عطا نہیں کی ہے. چاہے تمہیں کوئی ظلم ہی کر دے تمہارے اوپر، تم گالی نہیں دو گے. لقد اربیت علی، ارے جب اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا اور تم نے کہا کہ ظلم کیا، تم نے فوراً اس کو یہ جو ہے وہ گالی دے دی. اگر تم ظلم کرنے کے بعد گالی نہ دیتے تو تمہیں زیادہ فائدہ ملتا آخرت میں. وہ ظلم کر کے اسے فائدہ نہیں ملا، چپ رہ کر کے تمہیں جتنا فائدہ مل سکتا تھا آخرت میں، تم نے اپنے اس فائدے کو ضائع کر دیا. ان ھذا لیس من فعالی، ایک دوسرے کو گالی دینا، چیخنا، چلانا، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنا آپس میں، ہم نے تمہیں اس طرح کی تعلیم تو نہیں دی ہے، ہم لوگوں کا کام تو ایسا نہیں ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. ولا آمرو بہ شیعتی، نہ ہم ایسا کرتے ہیں نہ اپنے شیعوں کو ایسا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. حتی استغفر ربک، حتی استغفر ربک ولا تعود، فوراً اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اور آئندہ کبھی ایسا کوئی کام مت کرنا. قلت استغفر اللہ ولا اعود، وہی میں نے اللہ سے استغفار کیا اور پھر اس کے بعد کبھی کسی کو میں نے گالی نہیں دی. اسلام مومنین کی تو بات چھوڑیے، دشمنوں تک کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھیں جنگ صفین کا موقع ہے، एक दफा मौला अली अपने खैमे से बाहर निकले, देखा कि हमारी फौज वाले, अली की फौज वाले माबिया वालों को गाली दे रहे हैं फर्राटे के साथ। क्या हो रहा है भाई, गाली क्यों बक रहे हो? नहीं मौला, शुरुआत उन्होंने की है, पहले उन्होंने गाली दी, जवाब में मैंने गाली दिया। इमाम फरमाते इय्याकुम अन तकूनु सब्बाबीन, खबरदार तुम्हारा शुमार गाली देने वालों में नहीं होना चाहिए। वो अपनी तहजीब पेश कर रहे हैं, तुम अपना अखलाक दिखाओ। वो बनी उमैया की तहजीब पेश कर रहे हैं, तुम अली का अखलाक दिखाओ। वो गाली दें मगर तुम्हारा शुमार गाली देने वालों में नहीं होना चाहिए। तो जबान का एक गलत इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल क्या है? गाली देना। झगड़ा है, लड़ाई है, अगर हो जाता है झगड़ा लड़ाई है तो तहजीब के दायरे में रह के झगड़ा कीजिए। जबान को गाली से आलूदा करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा गलत इस्तेमाल जबान का है झूठ बोलना। अलबत्त मैं सबसे पहले इसी को बयान करना चाहिए था, दरोग गोई, गलत बयानी से काम लेना। कुरान मजीद ने झूठ को कुफर के बराबर करार दिया है। सूरह नहल आयत 108 में इरशाद होता है, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बि आयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। इन्नमा हसर के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ वही झूठ बोलेंगे जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं रखते। झूठे इल्जामात लगाना उन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं रखते। जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान रखते हैं वो कभी भी झूठे इल्जामात किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे। वह उलाए का हुमुल कासिबुन, और यही काफिर ही झूठे हैं। तो यहां के ऊपर इस आयत में, कुरान मजीद की इस आयत में कुफ्र को और झूठ को जो है बराबर माना गया है, मुसावी हैं। एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह अल मुमिनो यजनी, ए अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन जिना की जुरात कर सकता है, इतना बड़ा गुनाह कर सकता है? रसूल खुदा ने फरमाया, कद यकून, बस दफा ऐसे हालात पेश आ जाते हैं, हो सकता है। काला अल मोमिनो यसरिक, ये अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन चोरी कर सकता है? काला कद यकून, कभी कभी ऐसे हालात पेश आ सकते हैं। उसके बाद सवाल करते हैं, काला या रसूलुल्लाह अल मोमिनो यकज़िब, क्या ये अल्लाह के रसूल मोमिन झूठ बोल सकता है? काला ला, नहीं, मुसलमान मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। दलील में क्या पेश किया पैगंबर ने? قال الله تعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون, अल्लाह का फरमान है कि झूठ वही बोलते हैं जो मोमिन नहीं होते। इसका मतलब है कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है। जिस वक्त इंसान झूठ बोलता है, चाहे उतनी ही देर के लिए, दायरा ईमान से खारिज हो जाता है, उतनी ही देर के लिए सही दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलाम फरमाते हैं, ला यजदुल अब्दु हकीकतल ईमान, उस वक्त तक बंदा हकीकत ईमान को हासिल नहीं कर सकता है। यजदु इल्ला यदउल कज़्ब जिद्दहु व हसला, जब तक वो झूठ को छोड़ न दे, संजीदगी से चाहे झूठ बोले, चाहे हंसी मजाक में झूठ बोले। हत्ता हंसी मजाक में भी होता है ना, अरे हमने तो ये जो है मजाक किया था, खूब मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। जब तक इंसान झूठ से अपने को महफूज नहीं रखेगा, दूरी अख्तियार नहीं करेगा, तब तक इंसान ईमान की हकीकत को समझ नहीं सकता है। 11वें इमाम की हदीस है कि इन्नमा जुइलतिल खबाइसु फी बैतिन व जुइला मिफ्ताहु अल-किज़्ब, अल्लाह ने सारी बुराइयों को एक घर में बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है, उस ताले की चाबी क्या है? झूठ है। انسان اگر اپنے کو دروغگوئی سے محفوظ کر لے، جھوٹ سے اگر اب بچا لیتا ہے انسان، تو انسان ہر برائی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. دوسری حدیث میں ہے کہ ینبغی للرجل المسلم ان یجتنب مواخاۃ الکذاب. مولا علی کا قول ہے، جھوٹ نہ بولو تو ٹھیک، جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹوں کو اپنا دوست بھی نہ بناؤ، ورنہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا. ینبغی للرجل المسلم ان یجتنب مواخاۃ الکذاب. ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے کو جھوٹے کی دوستی سے بچائے، ان کو اپنا دوست نہ بنائے. فَإِنَّهُ يَكْذِبْ حَتَّى يَجِيُّ بِالصِّدْقِ فَلَا يُصَدَّقْ. کیونکہ جھوٹا جھوٹ بولتا ہے نا، اگر وہ کبھی سچ بھی بولے گا تو کوئی اس کی بات کو صحیح سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کتنی زندگی تلخ ہو جائے گی اس انسان کی جس انسان کے اوپر کوئی بھروسہ نہ کرے. بیوی گھر میں ہے، اعتبار نہیں کرتی بات کے پر، جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ یہ جو اس وقت بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں نہیں معلوم. نہ بیوی اعتبار کرنے کو تیار ہے، نہ بچے اعتبار کرنے کو تیار ہیں، نہ رشتہ دار اعتبار کرنے کو تیار ہے، نہ دوست اعتبار کرنے کو تیار ہے، نہ دشمن اعتبار کرنے کو تیار ہے. سر میں شدید درد ہو رہا ہے، بیوی سے کہہ رہا سر میں بہت درد ہو رہا ہے. ارے ان کا جو ہے وہ ڈرامہ تو ہمیشہ کا ہوتا ہے، واقعاً درد ہو رہا ہے بیچارے کو، ہارٹ کا دورہ پڑ گیا ہے، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے، ڈرامے اتنے کرتے رہتے ہیں. معلوم ہوا کسی نے توجہ ہی نہیں دیا، بیچارے چیخ چلا کر کے دم توڑ دیا. مرنے کے بعد بھی بھروسہ نہیں ہو رہا کہ مرے ہیں یا ایکٹنگ کر رہے ہیں. کافی دیر کے بعد جب دیکھا اوکھا گیا، رہے ہاں یہ تو کچھ لگ رہا ہے، واقعاً کچھ ہے، ہو چکا ہے معاملہ ختم ہو چکا. نہ ان کی بیماری کو کوئی بیماری سمجھتا ہے، نہ درد کو درد سمجھتا ہے، نہ یہ جو ہے مظلومیت کو کوئی جو ہے مظلومیت سمجھتا ہے. اعتبار اس انسان کا اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ سنا ہوگا نا بچپن میں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا، یہ جو ہے بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا. واقعاً بھیڑیا آ گیا مگر کسی نے بابر نہیں کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، دو چیزیں آج آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے آپ غلط استعمال سے محفوظ رکھیں. وہ غلط استعمال کیا ہے، پہلا غلط استعمال گالی کو عرض کیا تھا، دوسرا غلط استعمال ہے جھوٹ. اور بھی چیزیں انشاءاللہ، غیبت ہے، تہمت ہے، اس کو آئندہ تقریروں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس کا استعمال ہم آخرت ہی کو سنوارنے میں کریں، غلط استعمال اس کا نہ کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمال حيا على خير العمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني عند قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكل اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد.